ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وعن الصوم على صوم غيره وعن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للبادي والبيع عند أذان الجمعة وكل ذلك يكره ولا يفسد به البيع. ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش, حضور علیہ السلام نے نجش سے منع فرمایا ہے. بھئی یہاں تک بیوع فاسدہ کا ذکر چل رہا تھا, بھئی آپ کچھ وہ بیوع ذکر کر رہے ہیں جو مکروہ ہیں, مکروہ بھئی, فاسد تو نہیں ہے البتہ کیا ہے, مکروہ ہیں بھئی, مکروہ بھئی, سمجھ میں آیا؟ تو چنانچہ آگے بتلائیں گے وَكُلُّ ذَلِكَ يَقْرَهُ, یہ ساری بیوع کیا ہیں, مکروہ بھئی, مکروہ. یاد رکھیے فقہ کی کتابوں میں مکروہ کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے بھئی. کیا مراد ہوتا ہے؟ مکروہ تحریمی. میں نے بتلایا تھا مکروہ دو قسم پر ہے, ایک مکروہ تنزیہی ہے, ایک مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تنزیہی وہ ہے جو حلال کے زیادہ قریب ہے, اور مکروہ تحریمی وہ ہے جو حرام کے قریب ہے بھائی, حرام کے قریب. اچھا بھائی, بیع تو ایک بیع مکروہ ہوئی, ایک بیع فاسد ہوئی بھائی, دونوں میں کیا فرق ہوا؟ یاد رکھنا بیع فاسد وہ ہے جو شرعاً جائز ہی نہیں بھائی. چنانچہ اس میں آپ نے پڑھا تھا کیا کہ مبیع کو واپس کرنا, بیع کو ختم کرنا ضروری ہے بھائی, کہ دونوں بیع ختم کریں, مبیع واپس کیا جائے بھائی. تو بیع مکروہ مولانا یہ اس کا حکم وہی ہے جو بیع صحیح کا تھا بھائی. بیع صحیح میں کیا ہوتا تھا, مشتری مالک بن جاتا تھا اور سمن آیا کرتے تھے اس پر بھائی. تو بیع مکروہ کے اندر بھی اسی طرح ہے, بیع منعقد ہو گئی اور مشتری مبیع کا مالک بن گیا اور اسے اب کیا دینا پڑیں گے, سمن دینے پڑیں گے بھائی, سمن دینے پڑیں گے. البتہ چونکہ یہ بیع مکروہ ہے تو گناہگار ہوگا مولانا. کیا ہوگا؟ بیع تو ہو گئی لیکن گناہگار ہوگا بھائی, اس سے تو روکا گیا تھا لیکن پھر اس نے یہ بیع کر لی. تو بیع فاسد وہ ہے یاد رکھنا جہاں خرابی بیع کے اندر آتی ہے مولانا. خرابی کس میں ہوتی ہے؟ بیع کے اندر ہی خرابی ہوتی ہے. جبکہ بیع مکروہ وہ ہے جس میں بیع کے اندر خرابی نہیں ہوتی بلکہ کسی امر خارجی کی وجہ سے اس میں کیا آ جاتی ہے, خرابی آ جاتی. بیع خود ٹھیک ہے, بیع کے اپنی ذات کے اندر وہاں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن کسی امر خارجی کی وجہ سے کیا آ گئی, خرابی آ گئی. فرق سمجھ میں آیا؟ بیع فاسد کسے کہیں گے جہاں بیع کی ذات ہی میں کیا ہو, خرابی ہو, ذات نہیں خرابی. مثلاً بھائی بیع کرتے ہوئے شرط لگا دی تھی کوئی مقتضی عقد کے خلاف بھائی, تو دیکھو اب اس بیع کے اندر ہی کیا آ گئی, کیونکہ وہ بیع کاری کس چیز پر رہے ہیں, شرط پر کر رہے ہیں, تو بیع کے اندر ہی خرابی آ گئی بھائی. جبکہ بیع مکروہ وہ ہے جس میں بیع کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہوتی بھائی, کوئی شرط وغیرہ نہیں بھائی, کچھ نہیں لگایا, ہاں کسی امر خارجی کی وجہ سے اس میں کیا آ گئی, خرابی آ گئی. دیکھنا آگے مثالوں سے بات واضح ہوگی. تو کہتے ہیں ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے. تو بیع نجش جو ہے یہ مولانا مکروہ ہے بھائی, نجش سے منع فرمایا ہے. نجش اس کو کہتے ہیں بھائی کہ بائے اپنے کسی ساتھی کو پہلے سے مقرر کر لیتا ہے بھائی کہ جب خریدار آئے گا, گاہک آئے گا اور اس کے ساتھ میں بات چیت کرنے لگوں اس چیز کے بارے میں تو تم نے بھی درمیان میں بولنا ہے تاکہ قیمت بڑھ جائے بھائی, تاکہ قیمت کیا ہو چیز کی, بڑھ جائے زیادہ لگے بھائی. تو وہ جو اب ساتھی کو تیار کیا اس کا مقصد خریدنا نہیں ہے بلکہ کیا مقصد ہے؟ قیمت بڑھانا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مثلا اب گاہک آیا مولانا, اب وہ اس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے یہ چیز کتنے کی ہے, کس طرح آپ دیں گے. دکاندار کہتا ہے بھائی یہ میں آپ کو 850 کی دے دوں گا. 850 کی بھائی بڑی عمدہ چیز ہے, 850 میں آپ کو دے دوں گا. ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے, درمیان میں وہ اس کا ساتھی آ گیا, اس نے کہا دکاندار کے پاس آیا اس چیز کو دیکھا اور کہتا ہے او ہو میں تو خود اس چیز کی تلاش میں ہوں بھائی, آپ نے تو بڑی زبردست چیز یہ آپ کے پاس ہے, یوں کریں بھائی یہ مجھے دے دیں بھائی. تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو میری اس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. کہتا ہے نہیں کتنے میں چل رہی ہے؟ 850 میں. لو بھائی 1000 میرے سے لے لو لیکن یہ چیز مجھے دے دو. اب وہ گاہک دوسرا کہتا ہے ہو معلوم ہوا بڑی خاص چیز ہے یہ تو بھائی. وہ کہتا ہے نہیں 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 1000 میرے سے لے لو لیکن اس کو نہیں دینی, اور 1000 میں چیز اس سے خرید لیتا ہے. تو دیکھو وہ جو ساتھی اس کا آیا تھا اس کی وجہ سے چیز کیا ہوئی گاہک کو, گاہک نے مہنگی لے لی بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ نجش ہے مولانا, نجش دوسرے کو ابھارتا ہے چیز کے, ایک تو چیز تاکہ وہ خرید لے اور پھر خریدے بھی کس طرح, نہیں یہ خرید لے گا بھائی. یا وہ ہو سکتا ہے نہ خریدتا لیکن اب جب دوسرے کو دیکھے گا تو ضرور خریدے گا مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو ضرور خریدے گا. تو دونوں صورتیں, قیمت بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے پہلے وہ پوری طرح تیار بھی نہ تھا, اب کیا ہوا پوری طرح لینے کے لیے تیار ہوا اور چیز لے لی اس نے. تو اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے مولانا, منع کیا گیا. تو اس میں دیکھو دوسرے کو ضرر پہنچانا آیا تو بیع کے اندر خرابی نہیں, ایک امر خارجی آیا کہ دوسرے کے کیا کیا جی, ضرر آیا دوسرے کو بھائی, لہذا یہ مکروہ ہے. مولانا فقہا نے اسے مکروہ قرار دیا ہے. اسی طرح منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عن الصوم علی صوم غیرہ بھائی. صوم کہتے ہیں بھاؤ تاؤ کرنا بھائی, نرخ آپس میں طے کرنا. دکاندار اور گاہک کیا کرتے ہیں؟ نرخ پر بحث کرتے ہیں. گاہک کہتا ہے مجھے اتنے کی دے دو, دکاندار کہتا ہے نہیں میں اتنے کی دوں گا. یہ جو نرخ طے کرنا, یہ بھاؤ تاؤ کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ صوم کہلاتا ہے. حضور علیہ السلام نے غیر کے بھاؤ تاؤ پر بھاؤ تاؤ کرنے سے منع فرمایا ہے. صوم علی صوم غیر ہی, غیر کے بھاؤ تاؤ پر بھاؤ تاؤ کرنے سے منع فرمایا ہے. صورت اس کی یہ ہے مولانا کہ دیکھو ایک گاہک ہے, وہ دکاندار کے ساتھ یا تاجر کے ساتھ ایک چیز کے بارے میں بات چیت اس کی چل رہی ہے, بھاؤ تاؤ طے ہو رہے ہیں اور پھر نرخ طے ہو گئے دونوں کے درمیان. مثلاً دکاندار کہتا ہے یہ چیز میں آپ کو 1000 کی دوں گا, مشتری کہتا ہے نہیں بھائی 900 کی مجھے دے دو بھائی, 900 میں یہ چیز مل جاتی ہے. دکاندار کہتے ہیں نہیں بھائی 1000 کی دوں گا. بالآخر بات ہوتی ہے جی 950 پر مسئلہ طے ہو گیا. 950 پر مسئلہ نرخ طے ہو گیا لیکن ابھی عقد نہیں ہوا, دونوں راضی ہو گئے. اب عقد کریں گے, ایک کی طرف سے ایجاب آئے گا دوسرے کی طرف سے قبول آئے گا, تو بیع قولی ہو جائے گی مولانا. یا پھر کیا کرے گا, مشتری اس سے چیز لے لے گا اور پیسے حوالے کر دے گا, تو کون سی بیع ہو جائے گی؟ بیع تعاطی ہو جائے گی. میں نے بتلایا تھا بھائی آپ کو, سمجھ میں آیا بھائی؟ بیع تعاطی ہو جائے گی. بیع تعاطی بھائی جس کے اندر ایجاب اور قبول لفظوں میں نہیں ہوتا بھائی. مشتری کیا کرتا ہے, چیز لے لیتا ہے اور پیسے دے دیتا ہے. تو سمجھ میں آئے؟ تو دونوں نرخ پر راضی ہو چکے ہیں, اب صرف عقد باقی ہے, چاہے وہ قولن آ جائے عقد, چاہے وہ تعاطی کی صورت میں. تو جب نرخ طے ہو چکا, عین اس وقت ایک آدمی آیا اور اس نے نرخ لگانا شروع کر دیے کہ یہ چیز مجھے بیچ دو. تو دیکھا ایک شخص کے نرخ پر یہ شخص کیا کرنے لگا, اب نرخ لگانے لگا. اس سے منع آیا ہے مولانا بھائی, وہ تو طے کر چکا ہے, وہ تو لینے کے لیے بالکل تیار ہے, اب صرف کیا رہ گیا ہے باقی, عقد رہ گیا. اب آپ درمیان میں آ گئے بھائی, تو اس سے دوسرے مسلمان بھائی کی دل شکنی ہوگی مولانا, اس کو تکلیف ہوگی بھائی کہ میں ایک چیز بالکل لینے کو تیار ہو چکا تھا, یہ درمیان میں آ گیا بھائی. ہاں اگر ابھی نرخ طے نہیں ہوئے ویسے بات چیت چل رہی ہے تو پھر تو دوسرا آدمی بھی لے سکتا ہے, درمیان میں آ سکتا ہے. لیکن یہ کون سی صورت کی بات ہو رہی ہے؟ جب نرخ وغیرہ سارے طے کر چکے ہیں, اب صرف کیا باقی ہے؟ عقد باقی ہے. ہاں اگر وہ ویسے کبھی پوچھ ہی رہا تھا یہ کتنے کی ہے, اتنے میں دوسرا بھی آ گیا, اس نے بھی پوچھنا شروع کر دیا, تو نہیں بھائی یہ پھر مکروہ نہیں ہے. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو دیکھو یہاں پر اس کو مکروہ قرار دیا گیا, اور خرابی کس میں, عقد کے اندر ہے یا ایک امر خارجی ہے؟ ایک الگ بات ہے. اور وہ کیا بات؟ کہ دوسرے مسلمان بھائی کی کیا ہوگی؟ دل شکنی ہوگی, اس کا دل ٹوٹے گا کہ بھائی دیکھو میں تو چیز لینے کو نرخ بھی طے کر لیے تھے, لینے بھی لگا تھا, یہ شخص درمیان میں آ گیا. تو کہتے ہیں منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عن الصوم علی صوم غیرہ, غیر کے نرخوں پر نرخ لگانے سے یا غیر کے بھاوتاؤ کرنے پر بھاوتاؤ کرنے سے. وعن تلق الجلب, اور حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے تلق الجلب سے. کس سے؟ تلق الجلب سے. تلق الجلب, تلقی کا معنی ہے ملاقات کرنا. مولانا تلقی کا کیا معنی ہے؟ ملاقات کرنا. اور جلب, جلب کا معنی ہے کھینچنا, کھینچنا. اور یہ بمانے جالبہ کے ہے, جالبہ. جلب کس معنی میں ہے؟ جالبہ کے معنی میں ہے. تو جلب کا معنی کھینچنا, جالبہ کا کیا معنی ہوا؟ کھینچنے والا یا کھینچنے والی. بھائی کھینچنے والا, اور مراد اس سے قافلہ ہے مولانا. کیا مراد ہے؟ بھائی قدیم زمانے میں بھائی ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر عموماً قافلوں کی صورت میں کیا جاتا تھا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ راستے میں خطرات ہوتے تھے اور جنگل اور ویرانے, کوئی ایک شخص کسی کے لیے سفر بڑا مشکل ہوتا تو قافلوں کی صورت میں سفر کیا جاتا تھا. چنانچہ تاجر بھی قافلوں کی صورت میں سفر کرتے, ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں, کوئی سامان ادھر سے ادھر لے کر جانا ہے وہاں بیچنے کے لیے, تو کس صورت میں جائیں گے؟ قافلے, مال وغیرہ جو بھی ادھر ادھر لے کر جائیں گے قافلے کی صورت میں, تاکہ مال بھی محفوظ رہے, ڈاکوں وغیرہ کا بھی خطرہ ہوتا تھا, اور ویسے بھی سفر طویل ہوتا, ایک آدمی کے لیے مشکل ہوتا تھا بھائی. تو جالبہ سے مراد کیا ہے؟ قافلہ, قافلہ. تو تلق الجلب کے کیا معنی ہوا؟ قافلے والوں سے ملاقات. تلقی کا معنی تھا ملاقات, جلب بمانے جالبہ, قافلے کی ملاقات. تو اس سے حدیث میں منع آیا ہے بھائی. جلب کا کیا معنی کیا؟ کھینچنا. جالبہ معنی کھینچنے والی. مراد کیا ہے؟ قافلہ. قافلہ بھی کیا کرتا تھا؟ ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ پہنچاتا تھا یا نہیں پہنچاتا تھا؟ تو وہی سامان کھینچنے والا ہے, اسی لیے جالبہ کہا کہ وہ سامان کو کھینچ کھینچ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. تو اس تلقی جلب سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. صورت اس کی یہ ہے مولانا کہ ایک شہر ہے, وہاں پر ایک چیز کی ضرورت ہے بھائی, اور تو ضرورت کی وجہ, جب ضرورت بڑھتی ہے چیز مہنگی ہو جاتی ہے, تو لوگوں کو وہ چیز مہنگی مل رہی ہے بھائی. اب لوگ ضرر میں ہیں یا نہیں بھائی, تکلیف میں ہیں یا نہیں اس چیز کی وجہ سے جب چیز مہنگی مل رہی ہے؟ تکلیف میں ہے بھائی, شہر میں مہنگی مل رہی ہے. اس دوران ایک قافلہ شہر کے پاس پہنچا, باہر سے وہی سامان لے کر آیا جس کی شہر میں کمی تھی, شہر میں کمی تھی. اب قافلے والے کیا کرتے بھائی, ان کا تو کوئی ٹھکانہ تو ہوتا نہیں تھا, آئیں گے شہر کے اندر وہ چیزیں بیچیں گے اور عام نرخ پر بیچیں گے, کیونکہ انہیں تو شہر کے نرخ کا پتہ ہی, باہر سے آئے ہیں نا, انہیں کیا پتا ہے یہاں قیمت اس کی زیادہ ہو چکی ہے, تو وہ تو عام جو اس کا نرخ ہوتا تھا اس نرخ پر بیچیں گے, اور عام لوگ اس طریقے پر خرید لیں گے اور ان کو فائدہ ہوگا بھائی. لیکن کوئی تاجر کیا کرتا ہے, اسے پتہ لگا قافلہ آ رہا ہے یا پہنچ گیا ہے, اور وہی سامان لے کر آیا ہے جس کی شہر میں ضرورت ہے, تو وہ شہر سے باہر نکل کر ہی قافلے والوں سے ملاقات کرتا اور ان سے وہ سارا مال خرید لیتا. کیا کر لیتا؟ سارا مال ان سے خرید لیتا. اور اب وہ شہر میں لائے گا, اسے تو پتا ہے شہر میں یہ چیز مہنگی ہے, تو کیا کرے گا؟ وہ بھی اپنی منہ مانگی قیمت پر وہ چیز بیچے گا, مہنگی بیچے گا, جس سے لوگوں کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی, لوگوں کو ضرر پہنچے گا, اس لیے اس سے حدیث میں منع آیا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی کہ شہر سے باہر نکل کر قافلے والوں سے ملاقات کرنا اور اس طرح ان سے سارا مال خرید لینا جس کی شہر میں ضرورت ہے, اس سے حضور علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ اس سے لوگوں کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی, ضرر ہوگا. مولانا تو اب آپ بتائیے, اس بیع کی ذات میں خرابی آئی یا کسی ایک اور امر خارجی کی وجہ سے آئی؟ بھائی ایک اور امر خارجی, عقد کے اپنے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے چونکہ دوسروں کو تکلیف ہوتی تھی اس لیے اسے کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا بھائی. تو اس لیے یہ بیع مکروہ ہے مولانا, مکروہ ہے. اور یاد رکھنا, جب قحط وغیرہ کی صورت نہ ہو, تکلیف کی صورت نہ ہو, تو پھر اس وقت اس میں کوئی حرج نہیں. قافلہ ایک چیز لے کر آ رہا ہے, شہر میں وہ چیز ویسے بھی وافر ہے, اور قافلہ لے کر آیا, اب کوئی تاجر آگے جا کر وہ سارا مال خرید لیتا ہے, شہر والوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وعن بیع الحاضر للبادی, اچھا وعن بیع الحاضر, حاضر کہتے ہیں شہری کو مولانا. حاضر کس کو کہتے ہیں؟ شہری. حضارت شہری ہونا, تو حاضر کہتے ہیں شہری کو. بادی, بادی کہتے ہیں مولانا دیہاتی کو بھائی, بادیہ سے ہے دیہاتی کو بھائی. تو اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں مولانا. منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عن بیع الحاضر للبادی, شہری کا بیچنا, للبادی کس کے لیے؟ دیہاتی کے لیے. ایک ترجمہ یہ. دوسرا ترجمہ, شہری کا بیچنا دیہاتی کے ہاتھ, شہری کا بیچنا دیہاتی کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا. دونوں کے ترجمے ہو سکتے ہیں مولانا, دونوں صورتیں اس میں آ جائیں گی. صورت یہ بھائی, بھائی دیکھو, دیہات سے ایک آدمی کوئی چیز لے کر آتا ہے, شہر میں بیچتا ہے, مثلا غلہ وغیرہ یا کوئی چیز لے کر آتا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا شہر میں کوئی ٹھکانہ تو ہوتا نہیں, وہ اس کی کوشش ہوتی ہے جلد سے جلد مال بیچوں اور واپس چلا جاؤں, کیونکہ اس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, وہ جلد سے جلد مال بیچنا چاہتا ہے, تو اونے پونے داموں جس طرح چیز بک جائے, تھوڑے بہت نفع کے ساتھ وہ چیز بیچتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. اب ایک دیہاتی ایسا کوئی سامان لے کر آیا, کوئی غلہ لے کر آیا, اور شہر میں غلے کی کمی تھی بھائی, مہنگا بک رہا ہے. اب دیہاتی آئے گا, میں نے تو بتلایا وہ اونے پونے داموں اس کو بیچ کر جلد سے جلد واپس جانے کی کوشش کرے گا, اور شہر میں اس کا ایک ساتھی تھا شہری بھائی, اس نے دیہاتی سے کہا کہ بھائی یہ چیز آپ جلدی نہ کرو, جلدی نہ بیچو, آپ میرے حوالے کر جاؤ, آپ واپس چلے جاؤ, میں یہاں اطمینان سے آپ کے لیے بیچوں گا. تو اب شہری کو تو نرخوں کا پتہ ہے, قیمت مہنگی ہوئی ہے, اس وقت لوگوں کو اس کی ضرورت ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو مہنگی چیز وہ بیچے گا بھائی. تو اس سے منع کیا گیا ہے مولانا, اس سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا. تو اس کے اب اس صورت کے مطابق ترجمہ کیا کریں گے؟ وعن بیع الحاضر للبادی, شہری کا بیچنا کس کے لیے؟ بھائی مال ہے دیہاتی کا, لیکن اس دیہاتی کے لیے بیچ کون رہا ہے؟ شہری بیچ رہا ہے. یہ ایک صورت مولانا. تو ضرورت ہو جب شہر میں ایک چیز کی تو پھر منع ہے, ویسے منع نہیں. دوسری صورت میں نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ شہری کا دیہاتی کے ہاتھ پر بیچنے, یعنی دیہاتی کو کوئی چیز بیچنا بھائی. صورت اس کی یہ بھائی شہر میں ایک چیز کی کمی ہے اور لوگوں کو تکلیف ہے اس کی وجہ سے، مہنگے داموں خرید رہے ہیں لوگ، تو جب شہر میں ایک چیز کی کمی ہے تو یقیناً پاس والے دیہات میں بھی کیا ہوگی، اس کی کمی ہوگی، وہاں تو اور زیادہ کمی ہوگی بھائی، قافلے تو لے کر آتے ہیں سیدھے شہر کے اندر، تو اب شہر کے اندر چیز مہنگی ہے دیہات میں اس سے بھی مہنگی ہے، اب ایک شہری دکاندار تاجر کیا کرتا ہے، وہ چیز یہاں نہیں بیچتا، ساتھ والے دیہات والوں کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تاکہ اور مہنگی چیز بکے، مجھے اور زیادہ نفع ہو۔ تو دیکھو اب ترجمہ کیا ہوا، بیع الحاضر للبادی، شہری دیہاتی کے لیے بیچ رہا ہے یا دیہاتی کے ہاتھ بیچ رہا ہے؟ دیہاتی کے ہاتھ بیچ رہا ہے، دیہاتی پر بیچ رہا ہے کسی چیز کو، تو یہ اس سے بھی مولانا منع کیا گیا ہے، کب؟ جبکہ شہر میں اس چیز کی ضرورت ہو، اگر ضرورت نہیں، تنگی کا زمانہ نہیں، تو پھر تو جائز ہے، جہاں مرضی انسان بیچے اپنی چیز، شہر میں بیچے یا دیہات میں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح والا نا اذان جمعہ کے وقت بیع جو ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اذان جمعہ کے وقت بھائی، جب جمعے کی اذان ہو جائے مولانا اس کے بعد کوئی بیع کی جائے تو مکروہ ہے، مکروہ۔ سمجھ میں آیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اذا نودی ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بھائی بیع کو چھوڑ دو، جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف، اور بیع کو چھوڑ دو، بیع کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو لہذا اس پہلی اذان جب ہو جائے اس کے بعد سعی الی الجمعہ ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، اب جمعے کی تیاری کرے، جمعے کے لیے چلے نکلے بھائی، پہنچے مسجد میں۔ تو اب اس وقت میں کوئی شخص بیع کرتا ہے تو یہ بیع کیا ہے، مکروہ ہے مولانا، اور مکروہ کیوں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سعی الی الجمعہ میں خلل آتا ہے۔ کیا آتا ہے بھائی، پہلی اذان ہوتی اب تو کیا ضروری تھا، جمعے کے لیے سعی کرنا، کوشش کرنا، جمعے کے لیے پہنچنا، لیکن جب بیع کرے گا تو خلل آئے گا یا نہیں آئے گا، خلل آئے گا مولانا، تو لہٰذا یہ مکروہ ہے بھائی۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ سعی الی الجمعہ میں خلل نہیں آتا پھر بیع صحیح ہو جائے گی، مثلا آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جمعے مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے بیع کر رہے ہیں، اب سعی میں کوئی خلل آ رہا ہے، یا مولانا کشتی میں جا رہے ہیں، کشتی تو اب چل رہی ہے، آپ اس میں بیٹھے ہوئے جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں بھائی، دریا کے اس پار کوئی بڑی مسجد ہے وہاں پر، اور اس سفر کے اندر چلتے چلتے آپ نے اپنے ساتھی سے کیا کی، کسی کشتی والے سے ہی، کسی کشتی والے سے بیع کی، تو خلل آیا کوئی نہیں بھائی، کشتی تو اسی طرح چل رہی ہے۔ یا مولانا آپ کسی گاڑی وغیرہ بس میں بیٹھے آ رہے ہیں اور جمعے کے لیے، اور اس کے اندر ہی کسی شخص سے بیٹھے بیٹھے کیا کر لی، بیع کر لی، تو ابھی اذان جمعہ کے بعد ہے لیکن اس بیع کی وجہ سے سعی الی الجمعہ میں کوئی خلل نہیں آیا، لہذا اب یہ مکروہ بھی نہیں۔ وکل ذلک یکرہ، اور یہ سب کیا ہے مولانا، مکروہ ہیں۔ ولا یفسد به البیع، اور اس سے بیع فاسد نہیں ہوتی۔ وَمَن مَّلَكَ مَمْلُوكَيْنِ صَغِيرَيْنِ أَحَدُهُمَا ذُو رَحْمٍ مَّحْرَمٍ مِّنَ الْآخَرِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا كَبِيرًا وَالْآخَرُ صَغِيرًا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا كُرِهَ ذَلِكَ وَجَازَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا۔ دیکھو بھائی، اسلام میں ہر چیز کے حقوق ہیں، ہر چیز کا خیال رکھا گیا، جانوروں کے بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح غلام ہے مولانا, غلاموں پر بھی بے انتہا شفقت کرنے کا حکم دیا گیا بھائی, سمجھ میں آیا, اور جگہ جگہ غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا بھائی. قتل کے کفارے میں بھی کیا کہا گیا, غلام آزاد کرو. غلام کفارے میں بھی مثلا کئی کفارات جس میں کس چیز کا حکم دیا گیا, غلام جی, تاکہ غلامی کو ختم کیا جائے بھائی. اچھا اب بھائی صورت مسئلہ یہ, ایک شخص ہے اس کے پاس دو غلام ہیں جو چھوٹے ہیں نابالغ ہیں, بھائی ہیں آپس میں مثلا, تو اسلام نے منع فرمایا کہ اے بیچتے ہو تو ایک کو نہ بیچنا ورنہ دونوں بھائیوں میں کیا آ جائے گی, جدائی آ جائے گی مولانا, لہذا بیچنا ہے تو کیا کرو, دونوں کو اکٹھا بیچو تاکہ اکٹھے ہی رہیں دونوں بھائی, سمجھ میں آیا. تو دو ایسے صغیر غلام جو آپس میں ذو رحم بھی ہوں محرم بھی ہوں, ان میں جدائی ڈالنا بے کے ذریعے مکروہ ہے. بے کے ذریعے ان میں جدائی ڈالنا کیا ہے, مکروہ ہے. دیکھیے کتاب پر, وَمَن مَلَكَ مَمْلُوكَيْنِ صَغِيرَيْنِ, اور جو شخص مالک ہو دو چھوٹے غلاموں کا, یعنی نابالغ ہیں بھائی, احدہما بھائی ایسے دو چھوٹے غلام ہیں, احدہما کہ ان دونوں میں سے ایک, ذو رحم محرم من الآخر, وہ قریب, ذو رحم کا معنی قریبی رشتہ دار, ذو رحم کا کیا معنی, قریبی رشتہ دار, محرم اور من المحرم من الآخر, محرم ہو دوسرے کا بھائی, محرم من الآخر دوسرے کا محرم, محرم جانتے ہو کہ نہیں جانتے بھائی, محرم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ شریعت نے نکاح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا, اسے کیا کہتے ہیں, محرم کہتے ہیں. محرم مثلا ماں ہے, ماں کے ساتھ شریعت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کو کیا قرار دیا ہے, حرام, تو یہ محرم ہے. بہن ہے مولانا, سمجھ میں, اسی طرح خالہ ہے, نانی ہے, دادی ہے وغیرہ بھائی, تو یہ سارے کیا ہیں, محرم ہیں بھائی. تو دو ایسے غلام جو قریبی رشتہ دار بھی ہوں بھائی, قریبی رشتہ دار ہر ایک محرم ہوتا ہے جی. اچھا بھائی, چچا زاد بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے یا جائز نہیں,
جائز ہے.
تو یہ قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں, تو دو شرطیں لگائیں بھائی, قریبی رشتہ دار بھی ہوں اور آپس میں محرم بھی ہوں, تو پھر اب ان دونوں میں جدائی ڈالنا, ایک کو بیچنا اور ایک کو نہ بیچنا, یہ کیا ہے, مکروہ ہے بھائی, مکروہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے بھائی. اچھا دو بھائی ہیں مولانا, ایک شخص کے پاس دو غلام ہیں, دونوں نابالغ ہیں اور دونوں آپس میں بھائی ہیں, اب آپ بتائیے یہ قریبی رشتہ دار ہیں یا نہیں بھائی, قریبی رشتہ دار اور محرم بھی ہیں ایک دوسرے کے, یاد رکھنا. وہ کیسے بھائی, دیکھو ان میں سے اگر ایک کو عورت فرض کر لیا جائے, مؤنث فرض کر لیا جائے, فرض کرو ایک کیا ہے, اب ان دونوں کا کیا رشتہ ہوا آپس میں, اب بہن بھائی والا, اب بتاؤ مولانا نکاح حلال ہے یا حرام بھائی, ہمیشہ معلوم ہو یہ آپس میں کیا ہیں, محرم ہیں. اسی طرح دو بہنیں ہیں مولانا اکٹھی نابالغ ہیں, اب یہ آپس میں قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور آپس میں محرم بھی ہیں, کس طرح, کہ ان دونوں میں سے ایک کو کیا فرض کر لو, اگر مرد فرض کر لو, اب کون سا رشتہ ہوا دونوں میں, بہن بھائی والا, اور نکاح حلال ہے یا حرام, حرام ہے. سمجھ میں آیا بھائی, تو اگر دونوں میں سے ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے پھر تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن اگر دونوں مرد ہوں, مذکر ہوں, مذکر یعنی لڑکے ہوں یا دونوں لڑکیاں ہوں, تو پھر بھی آپ صورت بنا سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو کیا فرض کریں, ایک کو مذکر فرض کر لیں, اور آپ دیکھیں والا نا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ محرم ہیں یا محرم نہیں. تو کہتے ہیں جو شخص مالک ہو دو ایسے چھوٹے غلاموں کا کہ احدہما ذو رحم محرم من الآخر, کیوں دونوں میں سے ایک, دونوں میں سے ہر ایک جو ہے کیا ہو, دونوں میں سے ایک کیا ہو, قریبی محرم ہو دوسرے کا, لم یفرق بینہما, تو وہ ان دونوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے بھائی. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا كَبِيرًا وَالْآخَرُ صَغِيرًا, بھائی جدائی ڈالنے سے منع کیا گیا کیونکہ چھوٹے ہیں مولانا ایک دوسرے سے انس حاصل کرتے ہیں, دوسرے کے سامان انس ہیں, اکٹھے رہتے ہیں چھوٹے بھائی. اسی طرح حکم ہے مولانا اگر ایک بڑا ہو اور ایک کیا ہو چھوٹا, اور دونوں میں یہی رشتہ ہو مولانا, قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور محرم بھی ہیں. مثلا بھائی آپ کے پاس ایک باندی ہے اور ایک اس کا بچہ ہے, سمجھ میں آیا, ام ولد کی بات نہیں کر رہا مولانا, ام ولد کی تو بے جائز نہیں ہے, ایک باندی ہے اور اس کا بچہ ہے بھائی بچہ, تو آپ اس باندی کے بھی آپ مالک, اس کے بچے کے بھی آپ مالک, اب آپ ان میں سے ایک کو بیچنا چاہیں اور ایک کو نہ بیچیں, یہ کیا ہے, مکروہ ہے, مکروہ, کیونکہ یہ کیا ہے آپس میں ذو رحم محرم ہے, تو ایک اگرچہ بڑا ہے لیکن دوسرا کیا ہے صغیر ہے مولانا, اور حالانکہ یہ صغیر ہے یہ تو اپنی ماں سے کیا حاصل کرے گا, ماں سے انس حاصل کرتا ہے, ماں کے ساتھ مانوس ہے مولانا, تو اس کو جدا کر دیں گے تکلیف پہنچائی بہت زیادہ بھائی. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا كَبِيرًا وَالْآخَرُ صَغِيرًا, اور اسی طرح جب دونوں میں سے ایک بڑا ہو اور دوسرا چھوٹا ہو, فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا كُرِهَ ذَلِكَ, اگر جدائی ڈال دی ان دونوں کے درمیان تو یہ مکروہ ہے, وَجَازَ الْبَيْعُ, اور بے جائز ہے, دونوں میں جدائی ڈالی تو یہ مکروہ ہے, البتہ بے کیا ہے جائز, یعنی بے صحیح ہو جائے گی, البتہ مکروہ ہے گناہگار ہوگا مولانا, مکروہ ہے تحریمی. وَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا, اور اگر وہ دونوں غلام بڑے ہیں بھائی پھر فلا باس بالتفریق بینہما, پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں میں جدائی ڈالنے کا, جدائی ڈالنے سے پھر کوئی حرج
نہیں,
جدائی پھر ڈال سکتے ہیں, ایک کو اپنے پاس رکھا ہے ایک کو بیچ دیا بھائی, جب دونوں بڑے ہیں یا دونوں بالغ ہیں مولانا. باب الاقالہ, اچھا بھائی اقالہ یاد رکھو, اقالہ فسخ بیع کو کہتے ہیں, اقالہ کسے کہتے ہیں, فسخ بیع کو کہتے ہیں بھائی, بھائی صورت یہ دیکھو, ایک بیع کی آپ نے کسی شخص کے ساتھ اور مثلاً اس سے آپ نے 5,000 روپے میں ایک گھڑی خرید لی, گھڑی خریدنے کے بعد بھائی ایک دو دن گزرے ہیں تو اب آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, پیسے تو آپ نے سارے گھڑی پر خرچ کر دیے بھائی, اب بڑی ضرورت پیش آئی, یا پھر آپ اسی بائے کے پاس چلے گئے بھائی کہ بھائی یہ گھڑی میں نے آپ سے پرسوں کیا کیا تھا 5,000 میں خریدی تھی, اب بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کی مہربانی ہوگی یہ چیز اپنی لے لیں اور میرے پیسے مجھے واپس کر دیں, واپس کر دیں. وہ کیا کرتا ہے, نیک آدمی ہے بھائی, وہ آپ سے چیز لے لیتا ہے اور آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دیتا ہے, یہ کیا کہلاتا ہے, اقالہ. تو دیکھو بے فسخ کر دی, آپ نے کسی عیب کی وجہ سے چیز واپس نہیں کی بھائی, کسی اور خرابی وغیرہ کی وجہ سے چیز واپس نہیں کی, بلکہ کیا کیا, ویسے ہی اس کے پاس چلے گئے کہ بیگ کو کیا کر دو, فسخ کر دو اور اپنی چیز لے لو, مجھے پیسے دے دو, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے بھائی. تو یہ اقالہ ہے مولانا, اور یہ بڑا ثواب کا کام ہے بھائی کہ ایک مسلمان کو ضرورت پڑ گئی ہے بھائی, چلو بھائی آپ نے ایک چیز بیچی تھی تو اب کیا کر لو, اسے واپس لے لو بھائی, واپس لے لو. اور یاد رکھو اقالہ انہی پیسوں کے اندر ہوگا جس میں بیع ہوئی تھی بھائی, آپ نے گھڑی کتنے کی خریدی تھی, 5,000 کی مولانا, تو اب آپ گھڑی واپس دینے گئے, اس نے کہا نہیں بھائی گھڑی اقالہ میں ایک صورت میں کروں گا کہ 5000 اب پورے نہیں دوں گا, میں اب آپ کو 4000 دوں گا مولانا. تو یاد رکھنا شرط فاسد ہوئی, اقالہ صحیح. بھائی بے کے اندر تو کوئی شرط فاسد لگاتے تھے, بے ہی کیا ہو جایا کرتی تھی فاسد, لیکن اقالہ نہیں ہے اس طرح. بھائی اقالہ میں اگر کوئی شرط فاسد لگائی تو شرط باطل ہے اور اقالہ صحیح ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب اس نے کیا شرط لگائی تھی, میں کس شرط پر اقالہ کرتا ہوں کہ پیسے کم دوں گا. بھائی سمجھ میں آیا پیسے کم دوں گا, تو یہ درست نہیں ہے مولانا. اقالہ بے کو فسخ کر رہے ہیں مولانا, اور فسخ کر رہے ہیں تو جتنے میں ہوئی تھی اتنے میں فسخ ہوگی, اس سے کم میں فسخ ہوگی؟ اتنے میں فسخ کا مطلب ہے عقد ختم کر رہے ہیں. جب عقد ختم کرو گے تو اس کو اس کی گھڑی مل گئی, تو اس کو کتنے پیسے ملنے چاہیے مشتری کو؟ 5000 پورے ملے, پھر ہی ہم کہیں گے فسخ ہو. یا مولانا دوسری صورت بھائی, آپ نے گھڑی کتنے کی خریدی تھی؟ 5000 کی. بائے آپ کے پاس چل کر آ گیا, بھائی اس گھڑی کی مجھے بڑی سخت ضرورت پڑ گئی, میری عنقریب شادی ہونے والی ہے اور کوئی گھڑی نہیں میرے پاس, تو یہ گھڑی آپ یوں کریں مجھے دے دیں اور اپنے پیسے لے لیں. بھائی سمجھ میں آپ نے کیا کہا؟ بھائی میں نے 5000 دیے تھے لیکن اب میں 6000 لوں گا آپ سے, پھر گھڑی واپس دوں گا آپ کو. تو یہ مولانا شرط فاسد, بھائی یہ باطل ہو جائے گی شرط, اور اقالہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ باب الاقالہ. بھائی میں نے بتلایا اقالہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ فسخ بیع کو, عقد کو ختم کرنا. الاقالہ جائزۃ فی البیع للبائع والمشتری, اقالہ جائز ہے بیع کے اندر, بائع کے لیے بھی جائز ہے, وہ بھی کیا کر سکتا ہے واپس, اور مشتری کے لیے بھی. جیسے میں نے دونوں صورتیں بنائی بھائی, کہ ایک صورت یہ تھی کہ آپ گھڑی دینے گئے, دوسری صورت یہ تھی کہ وہ آپ کے پاس آیا گھڑی لینے, تو بائر دونوں مشتری دونوں کے لیے جائز ہے. بمثل الثمن الاول, کس کے ساتھ بھائی اقالہ ہوگا؟ ثمن اول کے مثل کے بدلے مولانا, ثمن اول کے یعنی ثمن اول جیسے ہی چیز واپس کرنا پڑے گی. بھائی دیکھو میں آپ کے پاس, میں نے آپ سے گھڑی خریدی تھی, کتنے کی خریدی تھی؟ 5000 کی خریدی تھی. میں آپ کے پاس واپس آیا اقالے کے لیے, میں نے کہا یہ اپنی گھڑی لے لیں اور میرے پیسے مجھے واپس کر دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے. آپ نے کہا لاؤ بھائی لاؤ, یہ کوئی مشکل بات ہے بھائی؟ دو گھڑی لے لی اور مجھے پیسے 5000 دے دیے. اب آپ بتائیے مجھے, آپ نے مجھے وہی پیسے واپس کیے ہیں یا ان جیسے پیسے واپس کیے ہیں؟ ان جیسے بھائی. وہی نوٹ تو نہیں سنبھال کے رکھے ہوتے کہ وہی نوٹ سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں, ان کے مثل دے دیے. تو دیکھو آپ نے مجھے وہی ثمن اول دیے یا ثمن اول کے مثل دے دیے؟ مثل دے دیے, ان جیسے دے دیے بھائی. اسی لیے کہا بمثل ثمن الاول, ثمن اول کے مثل کے بعد. دوسری صورت بنا لو مولانا, میں نے آپ سے گھڑی خریدی تھی اور بدلے میں آپ کو 2 بوری گندم دی تھی مولانا, 2 بوری گندم. اب میں آپ کے پاس آیا کہ بھائی اپنی گھڑی لے لیں, مجھے گندم کی سخت ضرورت ہے, تو آپ مجھے اقالہ کر لیں. بھائی آپ نے گھڑی لے لی اور مجھے 2 بوری گندم دے دی بھائی, 2 بوری گندم دے دی ہوئی. تو یہ ضروری تو نہیں وہی بوری آپ نے سنبھال کے رکھی ہو سکتا ہے وہ تو اگلے دن آپ نے بیچنی ہو. ہاں اس جیسی کیا کر دیں گے, اس مثلا اس نے 100 قفیز تھا, آپ اس کی مثل مجھے بھی کتنی گندم دے دیں گے؟ تو یہ آپ نے وہی گندم دی یا اس کی مثل اس جیسی گندم دے دی؟ تو اس لیے مثل کا لفظ ہے. بمثل الثمن الاول, ثمن اول کے مثل کے بدلے میں. دوبارہ سنو, الاقالۃ جائزۃ فی البیع, اقالہ جائز ہے بیع کے اندر, بائے کے لیے بھی اور مشتری کے لیے بھی, بمثل الثمن الاول, ثمن اول کے مثل کے بدلے میں, فان شرط اکثر منه او اقل منه فالشرط باطل ويرد بمثل الثمن الاول, اور اگر شرط لگا دی کسی ایک نے, اکثر منه ثمن اول سے زیادہ کی شرط لگا دی, وہ آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے کیا کہا 5000 اب واپس نہیں لوں گا بلکہ کتنے لوں گا 6, زیادہ کی شرط لگا دی, او اقل منہ یا دونوں میں سے ایک نے کم کی شرط لگا دی ثمن اول سے, آپ گئے تھے تو اس نے کیا کہا تھا 5000 نہیں دوں گا بلکہ, تو کہتے ہیں فالشرط باطل, تو شرط باطل ہے, کمی زیادتی کی شرط نہیں لگا سکتے, بلکہ اقالہ کتنے میں ہوگا ثمن اول کے مثل کے ساتھ ہی کیا جائے, وَيُرَدُّ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ, اور چیز کو واپس کیا جائے گا ثمن اول کے مثل کے بدلے میں. لیکن یہ یاد رکھیے مولانا, اگر اس اقالہ کر رہا ہے مشتری اور مبیعہ واپس کرتے ہوئے واپس کر رہا ہے, اور اس مبیعے میں اگر وہ کوئی عیب پیدا کر چکا ہے, بھائی سمجھ میں, چیز سالم لے کر گیا تھا لیکن اب کس قسم کی چیز آئی ہے واپس, عیب دار آئی ہے, تو اب مولانا اقل ثمن کے ساتھ بھی اقالہ صحیح ہے مولانا, کیونکہ لازمی بات ہے جب اس نے عیب پیدا کر دیا تو چیز کی قیمت کیا ہو گئی, کم ہو گئی. تو اس نے مثلا گھڑی کتنے کی خریدی تھی, 5000 روپے کی, لیکن اب جب اقالہ کرنا چاہتا ہے, اب گھڑی واپس لے کر آیا تو اس میں کچھ عیب پیدا کر دیا, اس پر ایک آدھی خراش آ گئی ہے یا کوئی اور چیز اس طرح, بھائی تو اب کیا کرتا ہے بائے, کہتا ہے بھائی میں اقالہ کرنے کے لیے تو تیار ہوں لیکن یہ اب 5000 میں آپ کو واپس نہیں کروں گا بلکہ 4000 واپس کروں گا بھائی, تو یہ اقالہ اسی مثل ثمن اول پر ہو رہا ہے یا اس سے اقل پر بھائی, لیکن یہ صحیح ہے مولانا, کیونکہ عیب کی وجہ سے کیا ہو چکی, اس چیز کی قیمت کم ہو چکی بھائی, تو چیز میں جب عیب پیدا کر دیا ہو تو اس صورت میں اقالے کے اندر ثمن میں کمی جائز ہے بھائی. وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما في قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. یاد رکھنا مولانا, اقالہ عقد کرنے والوں کے حق میں تو فسخ ہے, لیکن ان کے علاوہ کے حق میں وہ بیع جدید ہے. کیا ہے بیع
جدید؟
دیکھو مولانا, میں نے آپ سے گھڑی لی تھی اور 5000 میں لی تھی, اب میں آپ کے پاس واپس لے کر گھڑی پہنچا اور میں نے کہا اپنی گھڑی واپس لے لیں اور میرے پیسے مجھے لوٹا دیں, مجھے ضرورت ہے مولانا, چنانچہ ہم نے آپس میں عقد فسخ کیا, آپ نے مجھے میرے پیسے دے دیے 5000, میں نے آپ کو آپ کی گھڑی دے دی, اب یہ ہم دونوں کے لیے تو فسخ ہے کیونکہ ہمیں اپنے اپنے نفس کی ولایت حاصل ہے, سمجھ میں آیا, اپنے نفس کی ولایت حاصل ہے, لیکن باقی لوگوں کے اعتبار سے کوئی تیسرا ہو اس کے اعتبار سے یہ فسخ نہیں, اس کے اعتبار سے فسخ
نہیں,
وہ تو یہ دیکھ رہا ہے, تیسرے کے اعتبار سے دیکھو وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے مجھے کیا کیے, پیسے دے دیے اور میں نے آپ کو کیا دی, تو ایک طرف سے بھی مال دوسری طرف سے بھی مال, تو مال کا مال سے تبادلہ ہوا, یہ کیا کہلاتا ہے, بے کہلاتا ہے, تو وہ تو کہہ گئے یہ تو ان دونوں کے درمیان بے ہو رہی ہے, ہم کہیں گے نہیں ہم فسخ کر رہے ہیں, کہتے ہیں بھائی تمہارے لیے فسخ ہوگی, ہم تو کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت بے دیکھ رہے ہیں بھائی, تو لہذا دونوں عقد کرنے والوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے فسخ, لیکن غیر کے اعتبار سے کوئی بھی تیسرا ہو یعنی باقی تمام افراد کے اعتبار سے یہ کیا ہے بیع جدید اس کو شمار, ان دونوں کے اعتبار سے اس کو فسخ سمجھا جائے گا, باقیوں کے اعتبار سے اس کو کیا سمجھا جائے گا بیع جدید. ہاں اگر قاضی کوئی بیع فسخ کرتا ہے تو پھر سب کے حق میں کیا شمار ہوتی ہے فسخ شمار ہوتی, سب دیکھو آپ ابھی قاضی نے نہیں فسخ کیا, ہم آپس میں اقالہ کر رہے ہیں, تو اب کوئی بھی تیسرا شخص کہے گا یہاں دیکھو یہ فسخ نہیں ہے، یہ کور بے ہے، ایک بے پہلے ہوئی تھی، آپ نے گھڑی مجھے دی تھی اور میں نے آپ کو کتنے پیسے دیے تھے 5، ایک وہ بے ہوئی تھی، آپ دوسری بے ہوئی ہے، آپ 5000 دے رہے ہیں اور وہ آپ کو کیا کر رہا ہے، گھڑی دے رہا. جبکہ قاضی اگر فیصلہ کر دے آپ کے اور میرے درمیان بے ہوئی، پھر کسی وجہ سے جھگڑا آیا، کوئی عیب وغیرہ کا پتہ چلا اور قاضی نے کیا کیا، فیصلہ کر دیا میں تم دونوں کے درمیان بے کو کیا کرتا ہوں، فسخ کرتا ہوں، آپ کے پیسے، آپ کی گھڑی آپ کو واپس دلوا دی، میرے پیسے مجھے واپس دلوا دیے. اب چونکہ یہ فیصلہ قاضی نے کیا ہے تو قاضی کو یاد رکھو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے، اس کو تمام لوگوں پر کیا حاصل ہوتی ہے، ولایت حاصل ہے، لہذا سب پر اس کا فیصلہ نافذ ہے، جبکہ بائع اور مشتری کا فیصلہ تو دوسروں پر نافذ نہیں ہوتا. تو قاضی کا فیصلہ سب پر نافذ ہوا، لہذا سب کے حق میں یوں سمجھا جائے گا کہ بے کیا ہو گئی، بس یوں سمجھیں گے بے ہوئی نہیں، بے سرے سے ہوئی ہی، کیونکہ جو تھی اس کو بھی قاضی نے کیا کر دیا، ختم. لیکن ہم دونوں نے جو آپس میں بے فسخ کی، بھائی ہمیں تو دوسروں پر ولایت حاصل نہیں، ہمارا فیصلہ دوسروں پر نافذ نہیں، ہمارے صرف اپنی ذات تک فیصلہ محدود ہے، اور ہم دونوں کے درمیان تو بے فسخ ہو گئی، دوسروں کے حق میں کیا شمار ہوگی، بیع جدید شمار ہوگی. اس کا فائدہ آگے چل کر شفے کے مسائل میں آئے گا. بھائی دیکھو شفا جانتے ہو یا نہیں جانتے، دیکھو شفا اسے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ مثلا آپ کی زمین ہے، آپ کی زمین کے ساتھ ہی زید کی زمین ہے، کس کی زمین ہے، زید کی زمین ہے. اب یہ زید اپنی زمین بیچتا ہے، جب بھی کوئی پڑوسی اپنی زمین، اپنا مکان، اپنی کوٹھی بیچے، تو اب آگے آنے والا شخص پتہ نہیں کس قسم کا ہوگا. یاد رکھو پڑوسی اچھا ہے تو زندگی راحت سے ہوتی ہے، پڑوسی برا ہے تو زندگی عذاب بن جایا کرتی ہے، کیونکہ ہر وقت وہ سر پر مسلط ہے، اسے جان چھوٹ بھی نہیں سکتی بھائی. تو لہذا اب جب آپ کے ساتھ والا پڑوسی وہ زمین بیچ کر جا رہا ہے، کون تھا وہ، زید، زید تو نیک آدمی تھا، اب جب وہ بیچ کر جا رہا ہے آگے پتہ نہیں کون آئے گا، پتہ نہیں وہ کس قسم کا آدمی ہے، تو لہذا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے آنے والا پڑوسی تکلیف نہ پہنچائے. تو شریعت نے ساتھ والے پڑوسی کو حق دیا ہے کہ اس زمین کو، اگر اس نے کسی کو زمین بیچ بھی دی، آپ وہی پیسے اس آدمی کو دے کر زبردستی زمین لے سکتے ہیں، اس کو شفا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، صورت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی صورت؟ دیکھو یوں سمجھو، میرے ساتھ زید کی زمین ہے، میری اور زید کی زمین آپس میں جڑی ہوئی ہے بھائی، یا میرے گھر کے ساتھ زید کا گھر جڑا ہوا ہے، مولانا زید نے اپنا گھر بیچ دیا کسی آدمی کے ہاتھ 10 لاکھ روپے میں، 10 لاکھ روپے میں، مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ زید نے کیا کیا اپنا گھر 10 لاکھ، تو میرا پڑوسی ہے، اب اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے، تو شریعت نے مجھے کس چیز کا حق دیا ہے، شفے کا. میں فوراً کہوں گا میں اس گھر پر شفا کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں، شفا کرتا ہوں. چنانچہ مولانا میں قاضی کے پاس چلا جاؤں گا، قاضی صاحب زید نے یہ زمین گھر بیچا ہے اور میں اس کا پڑوسی ہوں، مجھے شریعت نے کیا حق دیا ہے، شفے کا، میں اس گھر پہ شفا کرتا ہوں، یہ گھر مجھے دلوائیں بھائی. قاضی تحقیق کرے گا کہ واقعی آپ اس کے پڑوسی ہیں یا پڑوسی نہیں، پھر اس کے بعد قاضی تحقیق کرے گا کہ واقعی زید نے بیچا بھی ہے یا بیچا نہیں. جب پتہ چل جائے آپ اس کے پڑوسی بھی ہیں اور زید نے واقعی گھر بیچا بھی ہے، تو قاضی اس نئے خریدار کو کیا فیصلہ کر دے گا کہ گھر اس کے حوالے کر دو، تم نے کتنے میں خریدا تھا، 10 لاکھ، گھر اس کے حوالے کرو اور اس سے 10 لاکھ روپے وصول کر لو بھائی، تو گھر آپ کو مل جائے گا. مجھے اگر میں پڑوسی تھا گھر مجھے مل جائے گا اور اس کو میں اس کے پیسے دے دوں گا، کہیں اور گھر خریدو بھائی، میں نے اس کو کس کے ذریعے لے لیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہر جگہ جہاں بھی ایک شخص کی زمین دوسرے کی زمین کے ساتھ مل رہی ہو وہاں کیا آ جایا کرتا ہے، حق شفا شریعت دیتے ہے، شریعت دے دیتی ہے بھائی پڑوسی کو بھائی. اور یہ کس لیے ہوتا ہے، ضرر سے، پڑوسی کے ضرر سے بچنے کے لیے، کہ پتہ نہیں کیسا آدمی آئے گا بھائی. سب کو صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھو شفا اس وقت ہے جیسے ہی آپ کو پتہ لگا اب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کسی نے آ کر بتلایا زید نے، بھائی وہ تو گھر بیچ دیا ہے، تو جس مجلس میں پتہ لگے اسی مجلس میں میں فوراً کیا کہوں گا، میں شفا کرتا ہوں۔ اگر میں خاموش رہا، معلوم ہوا مجھے اس گھر پر شفا کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں، پھر مولانا شفے کا حق ختم ہوا۔ بعد میں اگر میں شفا کرتا بھی ہوں، یہ دھوکہ ہوگا مولانا، شفا اب نہیں ہے مولانا، کیونکہ اس شفے کا شرعی طریقہ کیا ہے، جس مجلس میں بھی اس بیع کا علم ہو جائے کہ آپ کے پڑوسی نے زمین بیچی ہے یا کوٹھی بیچی ہے آپ کے پڑوس میں، تو اسی مجلس میں فوراً کیا کہنا ضروری کہ میں شفا کرتا ہوں اس گھر پر، میں شفا کرتا ہوں بھائی۔ اچھا اب صورت مسئلہ یہی والی بنا والا نا، اقالے والی، میرے گھر کے ساتھ والا گھر زید نے بیچ دیا کسی کے ہاتھ، جب بیچا مجھے اطلاع ملی، میں جس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کہ بھائی زید نے جو آپ کا پڑوسی ہے اس نے آپ کے ساتھ والا گھر بیچ دیا ہے، میں نے پرواہ ہی نہیں کی بھائی، مجھے شفے سے کوئی دلچسپی نہیں بھائی، میں نے کہا میں نہیں شفا کرتا، بیچنے دو بھائی، بس مولانا میرا شفا کا حق ختم ہو گیا۔ اچھا جس شخص نے زید سے مکان خریدا تھا مثلا 10 لاکھ میں، اس کو بعد میں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اب وہ پھر زید کے پاس اقالے کے لیے آیا، بھائی اقالے کا باب چل رہا ہے نا، تو وہ اقالے کے لیے آیا کہ زید صاحب دیکھیں مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، آپ کے مکان بھی بڑا اچھا، کوئی اس میں خرابی وغیرہ نہیں، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کی مہربانی ہوگی یا اپنی زمین واپس لے لیں، اپنا گھر واپس لے لیں اور میرے پیسے مجھے دے دیں۔ زید نیک آدمی تھا بھائی، اس نے کیا کیا، مکان لے لیا اور اس کے پیسے اسے۔ مولانا اب ان دونوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کیا ہے، فسخ، لیکن ہر باقی ہر شخص کے اعتبار سے یہ کیا ہے، بیع۔ اور جب بھی پڑوس والے مکان میں بیع جدید آئے گی، فوراً دوسرے کو کیا حق حاصل ہو جائے گا، تو میں نے جو شفے کا حق پہلے چھوڑ دیا تھا، لیکن اب ایک اور بیع پائی گئی مولانا، اب پھر مجھے کیا مل جائے گا، شفے کا حق مل جائے گا۔ بھائی فائدہ سمجھ میں آیا بھائی، تو دیکھا یہ معنی ہے دوسروں کے حق میں بیع جدید شمار، اگر اس کو فسخ شمار کریں پھر تو مجھے شفے کا حق دوبارہ نہیں ملتا بھائی، تو لہذا یہ بیع جدید ہے، پھر شفے کا حق مل جائے گا۔ تو کہتے ہیں وہی فی فسخ فی حق المتعاقدین بیع جدید فی حق غیرہما فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ فسخ ہے دونوں عقد کرنے والوں کے حق میں، بیع جدید ہے، نئی بیع ہے مولانا ان دونوں کے علاوہ کے حق میں۔ فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے قول میں، وَحَلَاقُ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ وَحَلَاقُ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ صِحَّتَهَا۔ بیع جانتے ہیں مولانا آپ، بتلائیے بیع کا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے، سمن پر ہوتا ہے یا مبیعے پر ہوتا ہے، یاد رکھو بیع میں نے بتلایا تھا آپ کو، بیع کا دار و مدار مبیعے پر ہوتا ہے، مبیعہ ہے تو بیع ہے، مبیعہ نہیں تو بیع بھی نہیں۔ دیکھو میں نے آپ سے ایک گھڑی خریدی 10,000 روپے کی بھائی، ابھی میں نے گھڑی پر قبضہ نہیں کیا، گھڑی آپ کے پاس ہی ہے، گھر کے اندر پڑی ہے بھائی، آپ گھڑی لینے کے لیے اندر گئے بھائی، گھڑی اٹھا کر لا رہے تھے، اچانک وہ گھڑی گری، ٹوٹ گئی، یا آگ میں گری، جل گئی، تو مبیا ختم ہوا۔ مبیا ختم ہوتے ہی آپ نے پڑھا تھا، مبیا ختم ہو جائے تو بیع کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، معلوم ہوا بیع کا دار و مدار کس پر ہے، مبیا پر ہے، سمن پر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو میں لایا تھا جیب میں 10,000 روپے بھائی، میں نے آپ سے گھڑی خرید لی، خریدنے کے بعد اب میں نے آپ کو پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10,000 روپے نکالے بھائی، میں نے کہا یہ 10,000 روپے بیع سے پہلے میں نے نکال کر سامنے رکھے تھے، میں نے کہا بھائی ان 10,000 کے بدلے کیا کرو، مجھے اپنی گھڑی فروخت کر دو، آپ نے قبول کر لیا، بیع ہو گئی۔ تو یہ 10,000 سمن ہے مولانا، کیا ہے، سمن۔ اب یہ سمن میں نے ابھی آپ کو دیے نہیں تھے کہ اچانک ایک دم تیز ہوائی ان پیسوں کو اڑایا اور قریب آگ میں گرے جل گئے یا دریا میں گرے بھائی چلے گئے. اب آپ کیا حکم لگائیں گے؟ بے ختم ہو گئی؟ نہیں مولانا, سمن کے ختم ہونے سے بے ختم. ہاں اب مجھے اس جیسے اور 10,000 دینے پڑیں گے. تو دیکھو مبیا ختم ہو تو بے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. سمن ختم ہو تو بے ختم, بلکہ اس کا مثل دینا پڑتا ہے. تو معلوم ہوا بے کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ مبیے پر ہے, مبیے پر. لہذا یاد رکھو اقالے کے اندر مبیے کا ہونا ضروری. اقالہ کر رہے ہیں تو مبیہ واپس کرو گے تو سمن واپس لوگے. اگر مبیہ ہی ختم ہے تو پھر کس چیز کا اقالہ کرتے ہو؟ مبیہ ہی نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو لہذا اگر بے ہوئی, میں نے آپ سے گھڑی 10,000 میں خریدی, آپ نے گھڑی مجھے دی, 10,000 لے لیے, وہ گھڑی میرے پاس ضائع ہو گئی, اب اقالہ ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی, کیونکہ مبیہ ہی ختم. لیکن وہ گھڑی میرے پاس ہے, وہ والے 10,000 روپے آپ کے پاس سے ختم ہو گئے, اب اقالہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. میں آپ کو گھڑی دے دوں گا, آپ وہ والے 10,000 نہیں ہے, تو اس جیسے کیا کرنا؟ 10,000 مجھے اور دے دینا کوئی اور. بھائی صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہی بات کر رہے ہیں. وہ ہلاک السمن لا یمنع صحۃ الاقالۃ, سمن کا ہلاک ہو جانا یہ روکتا نہیں ہے اقالے کے صحیح ہونے کو. وہ ہلاک المبیع یمنع صحتہا, اور مبیع کا ہلاک ہو جانا یہ روک دیتا ہے اقالے کے صحیح ہونے کو. وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي بَاقِيهِ. بھئی صورت مسئلہ یہ کہ میں نے آپ سے مثلاً 100 قفیز گندم خریدی تھی, 100 قفیز گندم میں نے آپ سے 100 درہم میں خرید لی. اب اقالہ میں کرنا چاہتا ہوں, تو جتنی بھی اب یہاں پر مبیعہ کیا ہے مولانا؟ 100 قفیز گندم, اور سمن کیا ہے؟ 100 درہم. تو لہذا اقالے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری؟ مبیعہ, یعنی 100 قفیز کا ہونا. لیکن اگر سارا مبیعہ نہ ہو کچھ ہو تو بھی اقالہ صحیح ہے, جتنا ہوگا اتنے میں کیا کر لیں گے؟ اقالہ کر لیں گے. مبیعہ ہونا ضروری ہے, چاہے تھوڑا باقی ہو چاہے زیادہ. اب یہاں 100 قفیز تھے, اس 100 قفیز میں سے 50 قفیز آپ کھا چکے ہیں یا 50 قفیز آپ سے ضائع ہو گئے, اب اقالہ کرنا چاہتے ہیں تو اقالہ کتنے میں ہوگا؟ کچھ مبیعہ تو باقی ہے تو 50 قفیز دے دیں گے, اور 50 قفیز کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 50 درہم, اس سے 50 درہم لے لیں گے. مولانا صورت سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ, اور اگر ہلاک ہو جائے کچھ مبیع, جازت الاقالت فی باقی ہی, تو اقالہ جائز ہے باقی مبیع کے اندر. چلیے بس مولانا, هذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.